العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم فإن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاضي به فليتزود العبد المؤمن من حياته لموته ومن نفسه لنفسه ومن شبابه لكبره ومن دنياه لآخرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک مسئلہ بتا دینا چاہتا ہوں. ظہر کی چار رکعت نماز کی جگہ میں جمعے میں دو رکعت فرض کیے گئے اور دو رکعت کی جگہ دو خطبے فرض کیے گئے واجب قرار دیے گئے. جمعے کے دو خطبوں کے درمیان بیٹھنے کا حکم دیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ دو خطبے ہیں. یہ دو خطبے لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے رکھے گئے. اس لیے خطبے اس زبان میں دیے جاتے ہیں جس زبان کو لوگ سمجھتے ہیں. یہاں اگر میں دونوں خطبے عربی میں پڑھوں تو پھر دین بجانا کہا جاتا ہے اردو زبان میں ایسا ہو جائے گا. دونوں خطبے ممبر پر ہونے چاہیے, کھڑے ہو کر ہونے چاہیے. ایک صحابی گئے ایک مسجد کو، تو جیسے ہمارے ہاں رواج ہے آج کل تین خطبوں کا، دو خطبے ممبر پر اور ایک خطبہ نیچے، یا اسے آپ بیان کہہ لیں تقریر کہہ لیں جو بھی ہو، لوگ تو تقریر نہیں بولتے، اسے بہت اچھا خطبہ دیتے ہیں یہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ خطبہ نہیں ہے، خطبہ جو ہے وہ ممبر پر ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بیٹھ کر تقریر کر رہے ہیں تو فرمایا یہ کیا یہ قرآن پاک کی مخالفت، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، جس کی تین سیڑھیاں تھیں، تنگی کا زمانہ تھا، قحط سادی کا زمانہ تھا، جو زمانہ ہم پر آہستہ آہستہ مسلط ہو رہا ہے۔ 16 روپے شکر کی قیمت 42-43 ہو گئی ہے، مثال کے لیے میں نے سنایا۔ اس کے بعد لوٹ ڈاکہ قتل یہ عام ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ آدمی کے لیے پیٹ بھرنا لازمی ہے، وہ کسی بھی شکل میں بھرتا ہے، قحط سالی ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیوں آئی ہے قحط سالی مجھے نہیں معلوم، واللہ عالم، ہماری بدعمالیاں ہوں گی۔ ویسے ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قوم اگر عورت کو اپنا بڑا بنا لیتی ہے تو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ آزادی کے بعد پہلی بار ملک کی صدر خاتون ہیں، ان کی برکت سے بھی یہ ہو سکتا ہے، وہ واللہ عالم۔ درمیان میں ایک بات میں نے کہہ دی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال قحط سالی کے دور میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اچانک آواز مدینے میں گونجنے لگی کہ تجارت کا مال آیا ہے، گیہوں چاول آیا ہے، آٹا آیا ہے، تو اس در سے کہ کہیں سب خرید نہ لے اور ہمیں کچھ نہ بچے، صحابہ اٹھ کر چلے گئے خطبہ چھوڑ کر۔ کچھ صحابہ بیٹھے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بیٹھ گئے ہو، تمہاری برکت ہے، ورنہ مدینے میں آگ کی برسات آ جاتی۔ اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب یہ لوگ تجارت دیکھے، او لہوًا، وہ کھیل کود کی آواز، تجارت والے جیسے اب بھی آئس کریم والے گھنٹی بجاتے ہوئے چلتے ہیں، یا پھلی بیچنے والے چمچہ بجاتے ہوئے چلتے ہیں، کفگیر بجاتے ہوئے کہ میں آ رہا ہوں کا احساس، تو وہ بھی دب ڈھول بجاتے تھے، لہوًا اسے کہا گیا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، بھاگ پڑے اور انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا کھڑے کھڑے۔ وَتَرَكُوكَ، اور آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا، قائماً کھڑے ہونے کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ معلوم ہوا خطبہ کھڑے ہونے کی حالت میں دینا چاہیے۔ میں پہلے ہی کہتا رہا ہوں کہ بہتر میرے نزدیک جو ہے وہ میں کرتا ہوں، باقی سب غلط ہیں یہ نہیں کہتا، ان کے پاس اپنے دلائل ہوں گے، ثبوت ہوں گے، اس لیے وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ میرا جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر جو خطبہ میں شروع کرتا ہوں، وہاں سے لے کر قرآن پاک کی آخری آیت پڑھ کر وآخر دعوانا بارک اللہ لنا ولکم تک جو ہے وہ پہلا خطبہ ہے، اس کے بعد میں بیٹھتا ہوں، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اور عربی میں بات سو کیے مجھ سے کہے کہ آپ دو خطبوں کے درمیان بیٹھتے نہیں ہیں، یعنی ان کو وہ جو بیٹھنا ہے وہ خطبہ سمجھ نہیں رہے، اسے بیان سمجھتے ہیں وہ لوگ، اس لیے میں نے سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، سب کو ایک نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے تربیت پر، اخلاق پر عرض کیا تھا کہ اولاد کی تربیت ماں باپ کے ذمے ہے اور بہت اہم ذمے ہے۔ اس میں میں نے پہلی تربیت یہ بتائی کہ ان کو جھوٹ سے روکیں، انہیں سمجھائیں کہ بڑی سے بڑی غلطی ہو یا بڑے سے بڑا نقصان ہو اس سے ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، اسے برداشت کر سکتے ہیں، ہنسی خوشی جھیل لیں گے، لیکن جھوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ اس میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ آپ کو بھی جھوٹ سے بچنا پڑتا ہے۔ موبائل فون تو جھوٹ بولنے کے لیے ہی شاید ایجاد ہوا ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ تو جہاں ہیں وہاں کا حصہ نہیں بولتے، راستے میں چل رہے ہیں اور آدھا راستہ پار کرنے کے بعد کا علاقہ بولتے ہیں وہاں ہیں وہاں ہیں، خامخواہ کا جھوٹ نکلتا ہے اس میں، احتیاط کرتے کار میں جھوٹ، خامخواہ اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں، فرشتے بھاگتے ہیں بدبو کی وجہ سے۔ خیر، میں اس موضوع پر بول چکا ہوں، اصل میں تربیت بہت اہم ہے، تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم تو ریمپ سمجھے کہ سوئچ آف ہوا اور ریمپ صاف ہو گیا، بچے پڑھ کر نکلے اب کچھ نہیں رہتا ہے۔ تربیت جو ہے وہ روم ہے، میموری اندر رہ جاتی ہے۔ بچپن سے تربیت جو کر دیتے ہیں بچوں کو تو وہ بڑھاپے تک نہیں جاتا۔ اساتذہ جو اس مدرسے میں اسکول میں پڑھاتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے، وہ آئے چھوڑ دیے اس فیلڈ کو تو سب بھول جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک جانوروں میں اونٹ سب سے زیادہ بھاگنے والا جانور ہے، یعنی مطلب اگر رسی کھلا رکھ دے تو وہ چلے گا تو چلتا چلا جائے گا، 10-15 کلومیٹر تک سیدھے جائے گا۔ جو بھی لوگ گھاٹ پہ پہنچنے کے بعد گدھے کو کیا کرتے ہیں، گردن اور پیر ملا کر رسی باندھ دیتے ہیں کہ تیز نہ دوڑے۔ اب وہ جو چلتا ہے تو ایک چکر لگاتا ہے، جہاں جہاں گھاٹ سے دور نہیں جاتا وہ وہیں رہتا ہے، دھونے کے بعد تلاش کر کے پکڑ لیتے ہیں۔ اونٹ کو نہیں پکڑ سکتے، وہ پتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اس لیے اسے باندھنے کا حکم دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک اونٹ سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ حافظ قرآن ملیں گے اس مجمع میں آپ کو، جنہوں نے بڑی محنت سے قرآن یاد کیا لیکن اس کے بعد اسے دوڑ میں نہیں رکھا، سب بھول گئے۔ اب ان کو قرآن کی سورتوں کے نام پوچھو تو بھی یاد نہیں آئے، قرآن تو یاد رکھنا بڑی بات۔ یہی تعلیم کا حال، تربیت ایسا نہیں ہے، بلٹ ان میموری ہے کہ اندر رہ جاتا ہے، باہر سے چپس لگانے کا نہیں ہے، وہ اندر میموری، اندر یادداشت، فطرت طبیعت بن جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے بولو، حالانکہ ساری شریعت سارا فقہ کہتا ہے 7 سال کے بچے پر نماز واجب ضروری نہیں ہے، وہ پڑھے نہ پڑھے کوئی پکڑ نہیں ہے اس کے لیے جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ لیکن کیوں کہا گیا کہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے بولو؟ اس لیے کہا گیا کہ بچے کے لیے نماز بلٹ ان میموری بنے، کہ وقت ہو تو پریشانی ہو، اسے احساس ہو کے اذان ہو رہی ہے، بے چینی ہو اور نکل پڑے، بات کرتے کرتے گھڑی دیکھے کہ نماز کا وقت آنے والا ہے۔ یہ دوسرا میں نے کہا نا کہ تین باتیں کم از کم بچوں کے اندر آنی چاہیے، اس میں دوسری بات نماز ہے۔ سمجھا بجھا کر چار سال کے پانچ سال کے بچے کو لے کر آئے، دس سال کا ہے نماز نہیں جاتا ہے تو مارو، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، نماز رکو سجدے کا نام نہیں ہے، اس لیے بچہ نماز پڑھ لیا نہیں، دیکھے کہ نماز کیسے پڑھتا ہے، اور کوئی کام نہیں ہے آپ کو دنیا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں، ہو انفسکم واہلیکم نارا، حبیب پاک اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے بولو، برائی سے بچنے کے لیے بولو، ہم آپ سے کموانا نہیں چاہتے، رزق ہمارے ذمے ہے۔ یہ جو بڑا کام آپ سمجھ کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت یعنی بچوں کو پالنا، یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ میاں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بچوں کو دین سکھانا یہ کام اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اچانک آپ کا آج رات انتقال ہو جائے تو کل ہم بچے کو کھلائیں گے، آپ زندہ تھے تب بھی کھلائیں گے، آپ مر جائیں گے تب بھی کھلائیں گے، آپ کھلا نہیں سکتے تھے تب بھی ہم کھلاتے تھے، اندر بھی کھلائے، اندر بھی زندہ رکھے، جہاں آکسیجن نہیں ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اس کے آنے سے پہلے اس کے رزق کا انتظام کر دیے، دودھ سینے میں بھر دیے، وہ آپ کا کام نہیں ہے، محنت کرتے ہیں آپ کریں، لیکن اس سے زیادہ توجہ دیں کہ کیسے پڑھ رہا ہے نماز، اور نماز پڑھنے پر انعام دیں، اسے شاباشی دیں۔ گھر گئے دیکھا کہ بیگم بیٹھی ہے مسلح پر، بیگم بڑی اچھی لگی آپ مجھے، میری تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی آپ کو مسلح پر دیکھ کر، چہرے پر آپ کے نور نظر آ رہا تھا، خون جیسی دکھائی دے رہی تھی آپ۔ حدیث میں ہے یہ بولنے کے لیے کہا گیا ہے، مرد بڑے کنجوس، عورتیں بڑی کنجوس، یہ دونوں میاں بیوی ذمہ داری کی زندگی نبھاتے ہیں، شادی ہو گئی ہے اس لیے جاؤ محنت کر کے لا کر دے دیے چاول شکر، شادی ہو گئی ہے اس لیے وہ پکا کر ڈالتی ہے، کبھی وہ گلے میں ہاتھ ڈال کر نہیں بولتی آپ بڑے خوبصورت ہیں، حالانکہ مرد ہی خوبصورت ہوتا ہے، ان کو آتا نہیں ہے کہ مرد کو خوش کرے، بولے مجھے اچھی لگ رہی ہے آپ کی داڑھی، اچھی لگتی ہے، یہ جو لباس ہے آپ کو اچھا نہیں ہے نکالیں، اچھا لباس، کتنے سج رہے ہیں آپ اس لباس میں، نظر لگے گی، میں نظر اتارتی ہوں، کبھی آتا نہیں ہے تعریف کرنا ان کو، مرد کا بھی یہی حال، اور ساری دنیا کا قانون ہے۔ ڈالفن مچھلی کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ سکھانے والا اشارہ کرتا ہے تو اندر سے اچھلتی ہے مچھلی، اور وہ اوپر جو گیند ہے اسے لات مار کے پھر جا کر پانی میں گر جاتی ہے، یہ کام کرتے ہی وہ لوگ ایک مچھلی دیتے ہیں اسے کھانے کے لیے۔ ان سے پوچھا گیا تو بولا کہ ساری دنیا کا قانون ہے کہ انعام پر کام کرتے ہیں، پہلے پہلے نہیں کرتی تھی، ایک بار اس نے یہ کام کیا تو ہم نے فوراً مچھلی دی، اب اسے معلوم ہو گیا کہ میرے اس کام کرنے سے مجھے مچھلی انعام میں ملے گی۔ ایسے ہی بچہ نماز پڑھتے دیکھو بچے کو تو انعام دو، جیسے تم لوگ ماسک کارڈ دیکھ کر کوئی انعام دیتے ہو کہ واہ تم نے اعلیٰ نمبر لیا ہے، ایک گھڑی تحفہ ہے تمہارے لیے، بیوی کو نماز پڑھتے دیکھ کر انعام دو، اور سیدھے نماز پر کمپرومائز نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے اس کی نماز کو پرانی پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر چہرے پر پھینک دیتے ہیں کہ لے جاتے ہیں نماز. یہ نئی نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہے نہیں ہے, اس کے کھڑنے کا انداز کیا ہے, جھکنے کا انداز کیا ہے, نگرانی کرو باپ ہے نا آپ باپ, کیا خام باپ ہے وہ کام کرتے ہیں جو کرنے کے لیے نہیں کہا گیا, وہ نہیں کرتے جو کرنے کے لیے کہا گیا. کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ تم باپ ہو بچے کو کھانا لا کر دو ورنہ بچہ بھوکا مر جائے گا. ہر جگہ کہا علیہ اللہ بکافن عبدا, اللہ اپنے بندے کے لیے بس نہیں ہے باپ ہونا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب کھلاتے ہیں. ویرزق من حیث لا یحتسب, تصور نہیں کر سکتا وہاں سے کھلاتے ہیں. کیا ہے یہ سب آیتیں, لیکن یہ کہا گیا کہ نگرانی کرو. پوچھو کہاں نماز پڑھے, پہلے تو سکھا دیے جھوٹ نہیں بولنا, سوچی مسجد میں پڑھے نظر تو نہیں آئے گا, تمہیں آنا پڑے گا پہلے, سب بچہ پڑے گا نا, رنگ تو تمہارا چڑھے گا, رنگ تمہارا چڑھتا ہے, تمہاری گھر والی کا چڑھتا ہے. سیریل دیکھتے بیٹھے گی تو بچے کو نماز کی عادت نہیں ہوگی, بچی کو نماز کی عادت نہیں ہوگی. مصیبت ہماری سب کی ہے, پورا معاشرہ ہے. لڑکے خوبصورت لڑکی کی تلاش میں ہیں, اب ساری لڑکیاں خوبصورت بننے کی کوشش میں ہیں کہ بیوٹی پارلر جائیں, کس کس ڈھنگ سے خود کو سجائیں. لڑکیوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ لڑکے دیندار لڑکی کی تلاش میں ہیں تو پھر وہ نماز روزہ زکات اوڑھنی شرم حیا سب پیدا کریں گے نا. کہ قانون بازار میں وہی جس مال کے بکنے کی خبر ہو وہی مال سجاتے ہیں, کہ اس کی مانگ زیادہ ہے تو مال اسی وہی مانگ وہی بازار میں لاتے ہیں. ہم نے بچیوں کو بگاڑا ہے, نوجوان یا نوجوانوں کے ماں باپ نے, ان کے کانوں میں یہی آواز گونجتی ہے کہ خوبصورت بننا ہے, سجنا ہے, سنورنا ہے, کتاب کا جب کور اچھا ہونا چاہیے, اندر مضامین سڑے ہوں, اوپر کا کاغذ خوبصورت ہو کتاب بک جائے گی. یہ حال ہے, کوئی نہیں دیکھتا کہ اندر کیا مضمون ہے, کیا لکھا ہے. میں قوم کی خرابی بتا رہا ہوں. خیر, تو بچے کو پابند کرائے نماز, اسے بتائیں کہ اللہ کی طرف سے کیا کیا انعامات ہیں. حدیث میں ہے کہ دو رکعت ایسی پڑھے کوئی, لو صلی رکعتین, کہ اس کی توجہ اللہ سے ہٹ کر کہیں نہ جائے تو اس کے سارے زندگی کے گناہ معاف ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں وہ دو رکعت. لیکن شک ہے کہ دو رکعت ہو اور وہ نماز ہو. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, فلسفے کے عالم گزرے ہیں, نیک بزرگ گزرے ہیں, امام تھے اپنی مسجد کے. ان کے چھوٹے بھائی صوفی مزاج, وہ الگ نماز پڑھتے تھے, دیر سے آتے تھے, جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ماں سے شکایت کی کہ بھائی ہمارا میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی مجھے برا سمجھتا ہے, قابل نہیں سمجھتا امامت کے, کہ میری نماز نماز نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھتا ہے. ماں نے کہا بیٹے ایسا نہیں, بھائی کے پیچھے نماز پڑھو. ٹھیک ہے ماں, بھائی آ کر کھڑا ہو گیا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے، دو رکعت پڑھا، اس نے دو رکعت کے بعد نماز توڑ کر چلے گئے اور تنہا جا کر پڑھی. یہ اور بدنامی، نہیں آتے تھے تو اتنا خراب نہیں تھا جتنا آ کر توڑ کر جانے میں. حضرت امام غزالی نے پھر ماں سے کہا، ماں نے بلا کر پوچھا تو بیٹے نے کہا، امی جان آپ جانتی ہیں میں صاحب کشف ہوں، اندر کے حالات بھی اللہ مجھے معلوم کرا دیتے ہیں. بھائی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھا رہے تھے، میں نماز پڑھتا رہا، اچانک کچھ مسائل، فقہ کے مسائل پر توجہ ہو گئی ان کی کہ یہ مسئلہ کیسا ہوگا. ہمارے ذہن چلے جاتے ہیں نا، ان کا ذہن دنیا کی طرف نہیں گیا ہے. عورتوں کے کچھ مسائل تھے، ان مسائل کی طرف ذہن گیا ہے. تو پھر میں نماز کا رہی ان کی نماز، اس لیے میں چھوڑ کر الگ چلا گیا. ماں نے کہا افسوس، میرا تو ایک بیٹا بھی قابل نہیں رہا. کیا ہوا، مارے بڑا بیٹا تو نماز میں مسائل پر توجہ دے رہا ہے، چھوٹا بیٹا اللہ کو چھوڑ کر بڑے بیٹے کی طرف توجہ دے رہا ہے. نہ یہ قابل ہے نہ وہ قابل ہے. کیسی ماں رہی ہوگی دیکھیں ذرا، کیسی ماں رہی ہوگی. ماں بھی ہوتی ہے حضرت رابعہ بصریہ، بوڑھی خاتون، حسن بصری کے زمانے کی ہیں. کوئی مسئلہ آتا تو حسن بصری سے پوچھنے جاتی تھی. ایک مرتبہ گئی شام کا وقت، گھر والوں نے کہا کہ وہ دریا کی طرف گئے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے، بہت ضروری مسئلہ تھا. اس لیے حضرت رابعہ بصریہ گئی، دیکھا کہ پانی میں مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں حسن بصری، بلکہ ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، خاموش بیٹھ گئی. حسن بصری نماز سے فارغ ہوئے، کنارے آئے، سلام کیا. بوڑھی خاتون، پردادار خاتون سلام کا جواب دے کر کہنے لگی، اگر مرحبا ربی مگر سے باشی. حسن بصری، اگر آپ ہوا میں اڑتے ہیں تو مکھی جیسے ہیں آپ، وہ بھی ہوا میں اڑتی ہے. اگر بر آب ربی خسے باشی، اگر پانی پر تیرتے ہوئے چلتے ہیں تو وہ گاڑی کچرا ہے کہ اوپر تیرتے ہوئے گزر. کیا کمال کرتے ہیں آپ، لوگوں کے دلوں کو پکڑے تب کمال ہے. حضرت حسن بصری نے سب جھکا کر کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں، آپ نے اچھا کیا مجھے جگا دیا کہ یہ کام ہمارے لیے لائق نہیں ہے. یہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے تین بچے مر جائیں تو ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے سنا اور سن کر چپ رہ جاتی تو یہ حدیث ہمیں مل جاتی، لیکن انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کسی کے دو بچے اگر مر گئے ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اس کی شفاعت کریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بچہ تو پیدا نہیں ہوا لیکن پیٹ میں مر گیا، ماں کو تو وہ تکلیف ہو جاتی ہے جو زچگی کی تکلیف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنے گا وہ بچہ. اس لیے ہم عام طور پر جو بچے پیٹ میں مر کر پیدا ہوتے ہیں ان کو شریعت میں نام رکھنے کے لیے تو نہیں کہا گیا ہے، لیکن ہم لوگ شافع نام رکھ لیتے ہیں، شفاعت کرنے والا اللہ کے دربار. یہ عائشہ کا احسان ہے امی کا ہم پر. بلکہ پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ جس کا کوئی بھی بچہ نہ مرے اس کی شفاعت کا کیا انتظام؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی بچہ نہ مرے اس کی شفاعت میں کروں گا اللہ کے دربار میں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے احسانات ہمارے سر آنکھوں پر, کروڑ ہاں کروڑ رحمتیں ان پر نازل فرمائے, کروڑ ہاں کروڑ برکتیں ان پر نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك قديم برد رؤوف رحيم ورب العالمين.